ہم بھی مدینے پاک میں جا کر شہر پیغمبر دیکھیں گے، گھوم کے گلیوں گلیوں میں ہم خلد کا منظر دیکھیں گے، ہم بھی مدینے پاک میں جا کر شہر پیغمبر دیکھیں گے، گھوم کے گلیوں گلیوں میں ہم خلد کا منظر دیکھیں گے، دل میں درود پاک کا تحفہ اشکوں کے موتی پلکوں پر، دل میں درود پاک کا تحفہ اشکوں کے لے کے چلے ہیں نظر عقیدت اپنا مقدر دیکھیں گے، لے کے چلے ہیں نظر عقیدت اپنا مقدر حسرت دل ہے سارے مناظر طیبہ پہنچ کر دیکھیں گے، حسرت دل ہے سارے
اس نے بہار گلشن طیبہ نور فضائے پاک زمین، اس نے بہار گلشن یہ کوتر دیکھیں گے ہم بھی مدینے پاک میں جا کر شہر پیمبر دیکھیں گے گھوم کے گلیوں گلیوں میں ہم خلد کا منظر دیکھیں گے
انشاءاللہ.
انسان کی سب سے بڑی آرزو اور حسرت ہوتی ہے اور ہونی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں سکونت بھی ہو اور مدفن بھی ہو. اللہ کے بہت سے نیک بندے اسی آرزو میں وہاں جا کر رہتے ہیں اور بالآخر اپنی جان جانے آفنی کے سپرد کرتے ہیں. 1983 میں جب میں پہلی مرتبہ گیا تو وہاں ایک بزرگ مولانا عبدالحنان صاحب سے ملاقات ہوئی جو اسی غرض سے وہاں پر پہنچے تھے اور بالآخر اللہ رب العزت نے انہیں موت دے دی. اسی طریقے سے اور بہت سے بزرگان دین اسی نیت سے ہجرت کر کے گئے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہو سکے تو مدینے کی رہائش اختیار کرو, ہو سکے تو مدینے کی موت اختیار کرو. تو بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ رہائش تو نہیں ہوتی لیکن موت مدینے ہی کی مل جاتی. یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے, یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا. اللہ تعالی ہمیں بھی عطا فرما دے اپنے فضل و کرم سے. اور یہ بات میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ تمنا اور حسرت تو رہنی چاہیے, آگے اللہ کے اختیار میں ہے. ہم تو صرف اللہ سے دعا کر سکتے ہیں, دل میں تڑپ ہو اور حسرت ہو اور اس کو اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں. تو انشاءاللہ چاہے پھر جہاں بھی آدمی مرے یقین اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاملہ وہی فرمائیں گے. ابھی حال ہی میں میرے ایک ساتھی تھے قاری اہل اللہ حضرت قاری رحیم بخش صاحب کے صاحبزادے, تو کئی سال اکٹھے پڑھا ہم نے لیکن بعد میں پھر وہ تدریس کی دنیا میں چلے گئے اور فیصل آباد میں مدرسہ قائم کیا, پڑھاتے رہے. انہی کے بہنوئی تھے حضرت قاری محمد طاہر صاحب رحمت اللہ علیہ, وہ بھی اسی غرض کے تحت مدینہ منورہ گئے اور پھر وہیں رہے. اپنے دور کے چاہے ان کو حافظ ابن حجر کہہ لیں اور اس دور کا چاہے ان کو انور شاہ کشمیری کہہ لیں تو مبالغے کی بات نہیں, حافظہ انتہا درجے کا قوی. کئی گھنٹے مسلسل میں نے ان سے درس حدیث پڑھا, مشکات شریف انہی سے پڑھی. تو ماشاءاللہ حافظہ ایسا قوی اور اتنا تسلسل کے ساتھ تھا کہ جو بات بیان کرتے تھے گھنٹوں بیان کر سکتے تھے. اللہ نے ایسی قدرت عطا فرمائی تھی. اور قرآن مجید کا یہ معاملہ تھا کہ غلطی تو بہت دور کی بات ہے, اٹکن بھی نہیں آتی اور رات دن قرآن مجید پڑھنا یہ معمول تھا. اور اس میں اللہ نے ایسا منہمک کیا تھا کہ کسی اور کو بھی غلط سنتے پڑھتے بھی نہیں دیکھ سکتے تھے. مزاج میں اس معاملے میں شدت تھی بہت زیادہ کہ ان کے سامنے کوئی غلط قرآن مجید پڑھے تو بس وہ بفر جاتے تھے, مزاج کیسے تھے. حتیٰ کہ ڈاکٹروں نے آخری وقت میں بولنے سے منع کر دیا تھا کہ بات چیت نہیں کر سکتے, لیکن قرآن مجید مسلسل پڑھتے رہے آخر وقت تک, بستر مرگ پر بھی. یعنی میں نے قرآن مجید ان کا سنا اس وقت کا جو کسی نے ٹیپ کر کے رکھا تھا کہ یہ آخری وقت کا ہے جب 10 و 12 سو غالباً تلاوت کر رہے تھے. اور ماشاءاللہ تجوید ایسی کہ قربان جائے, ایک حرف بالکل واضح. اور بالآخر اللہ نے وہیں کی موت انہیں عطا فرمائی, مدینہ منورہ مدفون ہوئے. تو انہیں کے یہ قاری اہل اللہ یعنی قاری طاہر صاحب بہنوئی تھے ان کے, تو یہ پورا خاندانی ماشاءاللہ قرآن مجید کی عظمت اپنے دل میں رکھتا تھا. اللہ تعالیٰ کی شان ہے قاری رحیم بخشا, یہ قاری فتح محمد پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے اور ان کا بھی یہی معاملہ تھا. قرآن مجید کا معاملہ کہ ان کی درسگاہ میں جو لڑکا آ گیا, جو ان کے ہاں سے پڑھ کر فارغ ہو گیا, اس کا قرآن مجید ایسا ہی ہوتا تھا, چاہے جہاں سے پڑھوا لو جب چاہے پڑھوا لو, ماشاءاللہ وہ ایسا حفظ ہوتا تھا کہ اٹکن غلطی کا نام و نشان نہیں ہوتا تھا. تو بہرحال یہ ماشاءاللہ پورا کا پورا خاندانی ایسا. ان کے بھائی تھے قاری عبید اللہ, چھوٹی عمر میں ان کا انتقال ہوا, لیکن ماشاءاللہ اللہ نے ان کو ایسا ذوق عطا فرمایا تھا قرآن مجید کا کہ وہ جو انہوں نے جاری کیا آج بھی ایک استاد دو دو سو بچوں کو پڑھاتا ہے. ہمارے یہاں 45 بچے ہوں تو ہم کہتے ہیں بہت بچے ہوگا, بھائی نتیجہ خراب اس لیے آ رہا ہے کہ بچے بہت ہیں. ابھی اس وقت بھی خیر المدارس میں تقریباً 200 طلبا ایک درسگاہ میں, 200 طالب علم قرآن مجید کے حفظ کرنے والے, یاد کرنے والے, اور استاد بھی کون ہے نابینا. کیا مجال ہے لیکن کوئی لڑکا چوں بھی کر جائے جب چسک جائے ذرا سا, ایسا اللہ تعالیٰ نے ان کا وہ یعنی اس کو مہارت تھی اس میں کہ جو طریقہ انہوں نے جاری کیا آج بھی اسی طریقے کے مطابق لوگ پڑھ رہے ہیں. اور ماشاءاللہ ملتان کو اللہ نے اس سلسلے میں بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے کہ قراءات کا علم جو وہاں پر اللہ نے محفوظ رکھا, اس مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے, ماشاءاللہ یہ سب اکثر بیشتر لڑکے یعنی قراءات سے فارغ ہوتے ہیں. 7 قراءتوں میں قرآن مجید نازل ہوا اور ساری قراءات میں وہ بچے پڑھ سکتے ہیں قرآن مجید, اور اس طریقے سے کہ شروع الف لام میم سے کریں اور ناس پہ ختم کر دیں. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نواز رکھتے. قاری رحیم بخش صاحب کے صاحبزادے تھے پہلے نمبر پہ قاری عبداللہ صاحب, تو ان کا ایک حادثے میں انتقال ہوا, ان کو بھی قرآن مجید سے بڑا شغف تھا, اور ان کے بارے میں میں نے کہا بھی تھا غالباً پچھلے جمعے یا اسی جمعے میں. حضرت مولانا شیخ الدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں خلافت سے بھی نوازا اور ان سے پوچھا کہ آپ کے معمولات کیا ہیں, تو فرمایا کہ 10 سے 15 پارے روزانہ چلتے پھرتے پڑھ لیتا ہوں. تو فرمایا کہ بس پھر تمہیں کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں ہے, یہی پڑھتے رہیے. تو الحمدللہ اس درجے کے لوگ تھے یہ, روزانہ 10-15 پارے پڑھ لینا معمولی بات تھی ان کے لیے. اور ساہیوال فیصل آباد سے غالباً آتے ہوئے انتقال ہوا, شہادت ہو گئی گاڑی میں, حادثہ ہو گیا. قاری عبید اللہ صاحب ان کا بھی انتقال جو ہے وہ ہو گیا, وہ بھی چھوٹی عمر میں چلے گئے, 45-47 سال کی عمر بہت زیادہ نہیں ہوتی, وہ بہت قابل لوگ تھے. اور یہ قاری اہل اللہ میرے ساتھی تھے غالباً, ان کی عمر بھی 45-47 سال تھی, اس سے زیادہ نہیں تھی. مدینہ منورہ میں جب بیمار ہوئے تو وہاں پر وہ کہہ یہ رہے تھے کہ 30 سال سے آرزو تھی کہ مدینہ منورہ میں موت آئے, اور یہی آرزو لے کے اب بھی آئے تھا. اور آخری وقت میں لوگوں کو یعنی سورہ یاسین بھی خود پڑھ کے سنائی. لوگوں کا تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی مرنے والا ہو تو کہتے ہیں بھی سورہ یاسین پڑھو, یہ خود سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے تھے اور پوری سورہ یاسین پڑھی, اور اس کے بعد لوگوں سے کہا بھی میرا اللہ تو مجھ سے راضی ہو گیا, تم بھی راضی ہو جاؤ. تو بہرحال اسی حالت میں ان کا انتقال ہوا مدینہ منورہ میں, اللہ نے بہت ہی اچھی موت عطا فرمائی. تو بس یہ اس لیے سنا دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے ہمیں بھی کوئی ذرہ ایسے عطا فرما دے تڑپ کا کہ جب زندگی کا آخری وقت ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس سرزمین پر لے جائے اور وہیں پر انتقال ہو اور بقی ہمارا مدفن بنے. اللہ تعالیٰ صرف مجھے ہی نہیں بلکہ جتنے یہاں بیٹھے ہیں سب کے حق میں اس دعا کو قبول فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں مدینے کی سکونت اور مدینہ منورہ کا مدفن عطا فرما دے, بقی میں دفن فرمائے ایمان کے ساتھ. میں نے پہلے بھی غالباً سنایا تھا, ہمارے حج کے ایک ساتھی تھے 2007 میں, کئی سالوں سے حج پر جاتے تھے اسی نیت سے, بوڑھے ضعیف آدمی تھے ماشاءاللہ. تو 2006 میں بھی حج پہ تھے وہ, اور اس وقت اپنی بیوی کو انہوں نے حج کرایا تھا, یعنی بیوی ویل چیئر پہ تھی اور خود ان کو حج کرا رہے تھے, جب وہ خود بھی 80 سال سے کم کے نہیں تھے. پھر جب 2007 آیا تو خود ویل چیئر پہ آ گئے, تو بیوی کو کہا کہ اب تمہیں کون کرائے گا, اس لیے تم یہیں رہو, ان کی ذمہ داری کسی نے لے لی کہ ہم تمہیں کرا دیں گے. تو وہ ہمارے ساتھ حج پہ تھے, بلکہ میرے کمرے کے ساتھ ہی تھے. لوگ تمنا کرتے تھے کہ بھی آپ ہمارے ساتھ میں آپ کو طواف کرا دوں، لیکن چپکے سے نکل جاتے تھے اور طواف وغیرہ عمرہ کر کے آ جاتے تھے، کوشش کرتے تھے کہ کسی کا سہارا نہ، کوئی سہارا نہ بنے میرا، بغیر اس کے خود ہی کر دوں. میں نے یعنی ایسا دو ایک مرتبہ تو میں نے دیکھا کہ ان سے پوچھا رکھا کہ بس میں کر کے آ گیا. نیک آدمی تھے بہرحال، اللہ تعالیٰ نے انہیں ابھی مدینہ منورہ میں جس دن ہم نے آنا تھا، اب آپ سوچیے سب اللہ کی طرف سے اسباب ہوتے ہیں، جس کو اللہ نے وہ زمین عطا فرمانی ہے اس کے لیے کیسے کیسے اسباب پیدا کرتے ہیں سوچ بھی نہیں سکتا. ہماری جمعرات کو فلائٹ تھی رات کو، اور وہ یہاں بے نظیر کا قتل ہوا جب کینسل ہو گئی. اب اگر کینسل نہ ہوتی اور یہاں بے نظیر نہ مرتی تو اس رات ہم تو آ چکے تھے یہاں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس کو وہاں کی موت دینی ہو اسباب ایسے پیدا فرما دیتے ہیں کہ دوسرے دن جمعے کے دن ان کا انتقال ہو گیا شام کو، یعنی شام کو اثر کے وقت انتقال ہو گیا، اور ہفتے کی فجر میں نماز جنازہ ہوئی، فجر کے بعد ان کو دفن کیا اور 11 بجے فلائٹ تیار تھی کہ واپس چلو. اب آپ دیکھیے یہاں انتظام ہو رہے ہیں ان کو، ان کو استقبال کرنے کے، اور فرشتے استقبال کے لیے وہاں موجود. تو اللہ تعالیٰ جس طرح جب جس کو چاہے کس طرح چاہتے ہیں وہ وہی جانتے ہیں. ابھی آج ہی خبر آئی، ہمارے ایک عزیز تھے مکہ مکرمہ میں، یعنی میں بھانجی کے ہمارے سسرالی، یعنی نندوئی کہہ لیں یا ہاں نندوئی، ان کا انتقال ہو گیا. اب ساری عمر مکے میں گزاری، بیمار ہو گئے تھے علاج کے لیے انڈیا گئے، آج وہاں انڈیا میں انتقال ہو گیا. میں سوچتا رہا کہ اللہ تعالیٰ کے بس عجیب قدرت ہے، کوئی ساری زندگی گزارتا ہے انتقال کہیں ہوتا ہے، اور کوئی ساری زندگی یہاں گزارتا ہے انتقال وہاں ہوتا ہے، بس تڑپ کے اوپر بات ہے ساری. ویسے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا علم کسی کو نہیں، دنیا میں کسی کو یہ علم دیا ہی نہیں گیا، چاہے وہ نبی ہو چاہے پیغمبر ہو کوئی ہو. ان اللہ عندہ علم الساعة، قیامت کا یقینی علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں. وینزل الغیث، بارش کب ہوگی؟ آپ دیکھ رہے ہیں کب سے پیشن گوئیاں ہو رہی ہیں، طوفانی جھکڑ چلیں گے اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا اور بادل ایسے چلے جاتے ہیں، اور اس شہر کا بے فیض بھڑکتا بادل درد کی آگ کو اور بھی بھڑکا جائے گا. تو بھڑک چلا جاتا ہے لیکن برستا نہیں. الگ روز آج کی بھی پیشن گوئی تھی، لیکن آج کا دن بھی تیز دھوپ کے ساتھ گزر گیا. تو وینزل الغیث، یقینی علم اللہ کو ہے. ٹھیک ہے پیشن گوئیاں ہوتی ہیں، کبھی پوری ہو جاتی ہے کبھی نہیں ہوتی، لیکن یقینی علم اللہ ہی کو کہ ہوگی کہ نہیں ہوگی. ویعلم ما فی الارحام، رحم میں کیا ہے ماں کے، لڑکا ہے یا لڑکی، فقط اتنا ہی کافی نہیں ہے. بعض جاہل کہتے ہیں کہ صاحب آج کل الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چل جاتا ہے لڑکا ہے لڑکی، تو دو باتیں الگ الگ ہیں. دیکھیں ایک تو یہ کہ اگر الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چل گیا تو یہ غیب کا علم نہیں ہے، وہ تو مشین کے ذریعے پتہ چلا. جب اسباب کے تحت کوئی چیز پتہ چلتی تو وہ غیب نہیں ہوتی. غیب وہ ہوتی ہے جو بغیر کسی سہارے کے، بغیر کسی چیز کے بتائے کے خود بخود معلوم ہو، اسے غیب کہتے ہیں. تو یہاں جب مشین کے ذریعے، آلے کے ذریعے کسی چیز کا علم ہو گیا تو وہ غیب نہیں رہا. ٹھیک ہے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ویعلم ما فی الارحام کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی، بلکہ یہ سارا علم کہ یہ جنتی ہے یا دوزخی، دنیا میں وجود میں بھی آئے گا کہ نہیں آئے گا، پیدا بھی ہونا اس نے کہ نہیں ہونا، یا ماں کے پیٹ میں مر جائے گا، اور پیدا ہونے کے بعد پھر کیا کچھ کرے گا. ما فی الارحام کیا چیز ہے پیٹ میں، اور اسی طریقے سے اس کا شقی اور سعید ہونا، یہ سب اللہ کے علم ہے. تو ساری چیزوں کا علم جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ ہی جانتے، دنیا میں کوئی نہیں جانتا. اس لیے فرمایا ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل کیا ہوگا اس کا علم کسی کو نہیں. ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہمیں نہیں پتا کل کیا ہونے والا ہمارے ساتھ، کسی کو بھی نہیں پتا. ابھی جو اتنے سارے لوگ روزانہ مر رہے ہیں، کیا کسی کو پتا ہے کل میں مر جاؤں گا؟ روز مر رہے ہیں، اچانک مر رہے ہیں. ملیر میں کل ایک لڑکے کا پتا چلا، وہ ایک بڑی بی، وہ کہہ رہا تھا کہ بڑی بی ذرا یعنی گھر میں سے کھڑکی میں سے کہہ رہا تھا کہ ادھر سے ادھر آ جاؤ جلدی سے اندر آ جاؤ گولی چل رہی ہے ایسا نہ ہو تمہیں کوئی لگ جائے. ابھی وہ بےچارا کہہ رہا تھا اتنے میں گولی آئی سیدھی یہاں لگی مر گئی. تو بات یہ ہے کہ یہ کسی کو نہیں پتا کہ کیا ہوگا, کل تو دور کی بات ہے آج ہی کا نہیں پتا. تو ویا لو ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت. کسی کو یہ نہیں پتا کس زمین میں اس کی موت آئے گی, پاکستان میں مرے گا یا کہیں اور جا کے مرے گا, اللہ کے علم میں. وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر. اللہ تعالیٰ کو علم بھی ہے, اللہ کو خبر بھی ہے, بس اللہ تعالیٰ جاننے والے. کیونکہ بہرحال ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم تو آرزو کر سکتے ہیں, تو آرزو کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کے ساتھ ثابت قدم رکھے جب تک زندہ رہیں, اور جب خاتمے کا وقت آئے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ایمان پر ہی ہمارا خاتمہ فرمائیں, اور ایمان کے ساتھ ساتھ اگر مدینے کی سرزمین مل جائے تو کیا ہی بات ہے. باقی تمنا رہنی چاہیے, ورنہ صحابہ کرام باوجود اس کے کہ مدینے کے رہنے والے تھے لیکن کہاں کہاں جا کے انتقال ہوا. حضرت ایوب ابو ایوب انصاری ترکی میں, آج بھی ان کا مزار وہاں موجود ہے. دیگر صحابہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دیگر صحابہ کرام بڑے بڑے جلیل القدر. اور ایک صحابی کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ انہوں نے یہ وصیت کی تھی, یعنی گئے تھے شہادت کے شوق میں جہاد میں, کہا تھا کہ جب میں مر جاؤں تو جتنا دور ہو سکے مجھے جا کے دفن کرنا اس سرزمین میں, تاکہ کل قیامت کے دن میں یہ کہہ سکوں کہ یا اللہ تیرے دین کو بلند کرنے کے لیے اور تیرا نام بلند کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے اور کہاں کہاں پہنچے ہم, میں کہاں کہاں نہ پہنچا تیری دید کی لگن میں. تو اللہ رب العزت کی محبت میں, شوق دیدار میں, اللہ تعالیٰ سے اچھی ملاقات کے شوق میں آدمی دور بھی نکل جائے تو کوئی حرج نہیں. کتنے لوگ ہیں تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرما لیتا ہے, کوئی کہیں جا کے انتقال کر جاتا ہے, کہیں جا کے انتقال. بعض اوقات اخبار خبریں آتی رہتی ہیں کہ ایک جماعت جنا وہاں پر بیچاری حادثے کا شکار ہو گئی, فلاں حادثے. یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے اور یہ ان کو بلندی درجات عطا کرنے کے ذریعہ ہے. ہاں بھائی کچھ کرو تم. مدینہ منورہ کا ذکر چھیڑ دیتے ہیں بس, اور وہ عمران جا رہے ہیں غالباً, ہیں پرسوں جا رہے ہیں, پرسوں کل ماشاءاللہ. ان سے دعا کی درخواست کے لیے بھی کہہ دو بھائی مدینہ منورہ جا رہے ہیں تاکہ آپ سب کی طرف سے سلام پہنچا دیں. نام یاد نہ رہے تو بس اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ ہمارے گھر مجلس میں شریک ہونے والے سب کی طرف سے سلام قبول فرما لیں. یہ مجلس آج خاص عمران کامران کی والدہ کی وجہ سے ہو رہی ہے آج, ورنہ پہلے ملتوی تھی ان کے گھر میں, لازمی بات ہے مہمانوں کے آمد و رفت تھے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے بہرحال یہ دین سے محبت کا نتیجہ ہے کہ پہلے یہ خیال تھا کہ مہمان آئیں گے اس لیے یہاں مجلس نہ ہو, لیکن ان کی والدہ نے کہا نہیں بھائی مجلس آخری ہے یہ رمضان سے پہلے تو ہونی چاہیے یہیں پر کرو. تو اس لیے ان کے لیے بھی دعا بھی کریں, بیمار رہتی ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے, اور ان کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں عافیت سے لے کے جائے, عمرہ مقبول عطا فرمائے, آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی حاضری بھی مقبول عطا فرمائے, اور وہاں جا کے ہمارے حق میں جو دعائیں کریں اللہ تعالیٰ وہ بھی قبول فرمائے.
یہ اشعار عارف باللہ شیخ العرب العظم حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب دامت برکاتہم کا. رنگ لائیں گی کب میری آہیں, رنگ لائیں گی کب میری آہیں, مدینے کی جانب کو جائیں, رنگ لائیں گی کب میری آہیں, جانب کو جائیں. جب نظر آئے وہ سبز گنبد کہہ کے صلی علی جائیں, جب نظر آئے وہ سبز
گنبد کہہ کے صلی علی جمجا جب حضوری کا لمحاتا ہو ان کو افسانہ غم سنائے جب حضوری کا لمحاتا ہو ان کو افسانہ غم سنائے اب نہ جانا ہو گھر چھپ کے یہ مانگے دعائیں اب نہ جانا ہو گھر ہم کو واپس چھپ کے یہ مانگے دعائیں رنگ لائیں گی کب میری آہیں پھر مدینے کی جانب کو جائیں تیرے در پر میرا سر ہو یا رب جانا اس طرح کچھ پر لوٹائے تیرے در پر میرا سر ہو یا رب جانا اس طرح کچھ پر لوٹائے مجھ کو اپنا بنا دو کرم سے ملتزم پر یہ مانگے دعائیں مجھ کو اپنا بنا دو کرم سے ملتزم پر یہ مانگے دعائیں دونوں عالم کی کیا ہے حقیقت جتنے عالم ہو تجھ پر لوٹائے دونوں عالم کی کیا ہے حقیقت جتنے عالم ہو تجھ پر لوٹائے سارے عالم میں پھر پھر کے یا رب تیرا درد محبت سنائے سارے عالم میں پھر پھر کے یا رب تیرا درد محبت سنائے تیرا درد محبت سنا کر سارے عالم کو مجنوں بنائے تیرا درد محبت سنا کر سارے عالم کو مجنوں بنائے سارے عالم کو مجنوں بنا کر میرے مولا تیرے گیت گائے سارے عالم کو مجنوں بنا کر میرے مولا تیرے گیت گائے
حضرت والا دمت برکاتم کا یہ مقطع ہے
لذت قرب پا کر تیری ہم لذت دو جہاں بھول جائیں لذت قرب پا کر تیری ہم لذت دو جہاں بھول جائیں بدر ڈھونڈتا ہے اختر اہل درد محبت کو پائے در بدر ڈھونڈتا ہے اختر اہل درد محبت کو پائے رنگ لائیں گی کب میری آہیں جانب کو جائیں جب نظر آئے وہ سبز گنبد کہہ کے کے صلی علی جمع جائیں.
ہم تو سمجھے تھے ولی, تم تو مرشد نکلے. ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ اللہ مزید فزید. پہلی مرتبہ انہوں نے یہ پڑھی ہے, اگرچہ ماشاء اللہ بہت پہلے سے گھر میں پڑھتے رہے ہیں, لیکن یہاں پہلی مرتبہ اللہ نے انہیں پڑھنے کی بھی توفیق دی اور خوب پڑھی ہے ماشاء اللہ. طبیعت خوش ہو گئی اور اللہ تعالیٰ عجب سے, کبر سے, ان سب چیزوں سے بچا کر اپنی رضا کے لیے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھو مصطفیٰ, تم نے نہیں پڑھا تو جوہر کھل گیا ان کا. کہتے ہیں کسی کی جب بڑی کی موت ہوتی ہے تو چھوٹوں کا جوہر کھلتا ہے, تو نہ پڑھنا بھی تم ہوتی ہے. ماشاء اللہ, تم ہر دفعہ دیکھ کے آیا کرو گے. اب آج جواد کو چھوڑ دیتے ہیں, یہ ویسے تھک گئے پڑھ پڑھ کے. آج اصل میں یہ آخری مجلس ہے اس اعتبار سے کہ آگے رمضان المبارک شروع ہونے والے ہیں, تو اس حوالے سے ہی بس پہلے بات تو ہو چکی ہے, اس لیے مزید بہت زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. بس اس طرف توجہ دلاؤں گا کہ اپنے اوقات کو منضبط کر لیجیے, نظم بنا لیں کہ زیادہ سے زیادہ اوقات ہم رمضان المبارک میں کس طرح سے ایسے گزار سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جس میں ذکر ہو, فکر ہو, یاد ہو, اور قرآن مجید کی تلاوت ہو یا تسبیحات ہوں, درود شریف ہو, یعنی اپنے اوقات کو قیمتی ہم کیسے بنا سکتے ہیں. ہمارے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تو عام طور پر یہ فرمایا کرتے ہیں, اگر ممکن ہو تو چھٹی ہی کر لو پورے مہینے, یعنی اپنے کاموں کی چھٹی کر لو. اگر یعنی ہر ایک کے لیے, ہر ایک کے حالات الگ الگ ہیں, اس لیے یہ نہیں کہ بھئی یہ کہے کہ میں نے کہا اس لیے کل سے چھٹی. اپنے حالات دیکھتے ہوئے, ہر شخص کے حالات الگ ہیں, کوئی ایسا ہے کہ چھٹی کر سکتا ہے, کوئی ایسا نہیں کر سکتا. تو حضرت فرماتے ہیں جو کر سکتا ہے اسے چاہیے کہ اس مہینے کے تو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کر لیں, صبح و شام بس کام ہو اللہ رب العزت کی یاد, اس کا ذکر, اس کی فکر, قرآن مجید کی تلاوت, ذکر و اذکار, نوافل اور دعائیں مانگنا اللہ سے, اور اپنی جو چیزیں فوت ہو چکی ہیں تلافی مافات, اس کی فکر کرتے ہوئے وقت گزارنا. یہ ایک مہینہ بڑا قیمتی ہے. 11 مہینے ہم دنیا میں الجھے رہتے ہیں, تو جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دے, جن کا اپنا کام ہے, کھولے تو انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں, نہ کھولے تو انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, تو یقیناً جن کا اپنا کام ہے اور جو کچھ کر سکتے ہیں ان کے لیے بہرحال یہ موقع ہے, اپنے اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ بہتر یہ. لیکن اگر ایسا نہ کر سکیں تو پھر دوسرا درجہ یہ ہے کہ کتنے اوقات ہم یعنی کام کے کر کے اس مہینے میں عبادت کے بڑھا سکتے ہیں. ہمارا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہم سوتے ہی رہتے ہیں بہت زیادہ, فجر کے بعد جو سوئے تو پھر دوپہر کی خبر لاتے ہیں, تو وہ اس احسان میں کہ بھئی فجر سحری میں جو اٹھ گئے تھے تو اس لیے سونا بھی تو ہے, اور اس کے بعد پھر رات کو بھی بہت جاگنا ہے. حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے رسالے میں یہ بات لکھتے ہیں کہ بھئی آدمی صبح کے وقت اس لیے کھاتا ہے بہت زیادہ کہ سارے دن بھوکا جو رہنا ہے, اور شام میں اس لیے خوب کھاتا ہے کہ سارے دن بھوکے جو رہے تھے. جو سارے دن بھوکا رہنا ہے اس لیے صبح خوب کھاتے ہیں ڈٹ کے, اور شام میں خوب اس لیے کھاتے ہیں کہ سارے دن بھوکے جو رہے تھے, تو اس لیے خوب کھاؤ بھائی. تو بعض اوقات تو یہ واقعی محسوس ہوتا ہے تراویح میں, جو لوگ, میں تو آگے کھڑا ہوتا ہوں لیکن پچھلے سال پیچھے کھڑے ہونے کا بھی اتفاق ہوا کئی سالوں کے بعد, تو بعض لوگ ڈکارے ہی لیتے رہتے ہیں, کھڑے لوگ اتنا کھا لیتے ہیں, ناک و ناک ہوتے ہیں, تو کھاتے وقت ٹاپو ٹاپ چلتے ہیں, پھر اس کے بعد نماز میں بس وہ ان کو اگائیاں آتی رہتی ہیں, جمائیاں آتی رہتی ہیں, یا پھر وہ ڈکارے مارتے رہتے ہیں. بعض لوگ تو اللہ کے بندے یعنی مارتے بھی زور سے ہیں, بس باقاعدہ چار آدمی سنے باقاعدہ, یہ بھی گویا کہ ایک ہنر ہے کوئی. تو اس لیے اس ماہ مبارک میں جتنا ہو سکے اپنے اوقات کو آپ قیمتی بنائیے, قرآن مجید کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کیجیے. اللہ نے جن کو توفیق دی ہے قرآن مجید سے شغف کی بھی اور ان کو آتا بھی ہے, تو ایک قرآن مجید تو کم سے کم درجہ ہے, ایک قرآن مجید مکمل ختم کرنا یعنی یومیہ ایک پارہ پڑھنا, لیکن اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اس سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں. البتہ جن کو نہیں آتا تو وہ وہی صورتیں پڑھیں بس جو آتی ہیں ان کو، تاکہ صحیح پڑھیں غلط نہ پڑھیں اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہیں. اسی طریقے سے فرائض تو ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں، اس مہینے میں یہ عادت ڈالیں کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اشراق بھی پڑھیں، چاشت بھی پڑھیں، اوابین بھی پڑھیں. رات کو سحری میں اٹھتے ہیں تو دو چار چھ رکعتیں جو بھی اللہ توفیق دے تہجد کی بھی پڑھ لیں. پھر دعا کی عادت ڈالیں کہ اس ماہ مبارک میں دعا اللہ سے خوب مانگیں. اوقات ہمارے پاس اللہ نے دیے ہیں، سحری کے وقت خوب دعا کیجیے، دعا کا موقع. اسی طرح افطار کا وقت، یہ بھی قیمتی ہے. اور یہاں میں تھوڑی سی توجہ آپ کی دلانا چاہوں گا کہ ہماری جو مائیں بہنیں بیٹیاں ہماری خدمت کرتی ہیں بیچاری، یعنی شہری میں بھی وہ صبح ہی ہم سے آدھا ایک گھنٹہ پہلے اٹھ جاتی ہیں. ہمیں تو بیچاری بالکل آخری وقت میں اٹھاتی ہیں کہ صاحب اٹھیے کھانا تیار ہے، ہم پھر بھی نخرے دکھاتے ہیں. بہرحال کسی نہ کسی طریقے سے اٹھ جاتے ہیں، کھانا کھا کے پھر لیٹ جاتے ہیں. تو ان بیچاریوں کو جو ایک ڈیڑھ دو گھنٹے پہلے ہماری خدمت کے لیے مستعد رہتی ہیں، کھانا پکاتی ہیں، تیار کرتی ہیں، یقیناً اجر و ثواب بھی بہت زیادہ ہے ان کا. لیکن ان کو ہر وقت جو ہے وہ چولہے پر ہی نہ رہنے دیجئے کہ وہ ہر وقت جو بیچاری ہمارے لیے پکوڑے تل رہی ہیں اور اس طرح میں جو ہے وہ اذان بھی ہو جاتی ہے، نہ ان کے پاس جو ہے دعا مانگنے کا وقت ہوتا ہے نہ کچھ. تو ان سے بھی میں کہوں گا کہ 15-20 منٹ پہلے فارغ ہو کر دسترخوان پہ بیٹھ جائیں، سب کچھ تیار کر کے اور دعا میں مشغول ہو جائیں اللہ تعالیٰ سے. ہر آدمی اپنے اپنے طور پہ دعا، اجتماعی دعا کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایک مانگے سب آمین کہیں، بلکہ اپنے اپنے طور پہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیے خوب، یعنی باقاعدہ کامل توجہ کے ساتھ. یہ بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے افطار کے وقت کی دعا، اور اسی طرح صبح کی سحری کے وقت کی جو دعا ہوتی ہے. ایک یہ کہ سحری میں ہم کھانا جو وقت افطار ہے کیلنڈر میں جو لکھا ہوتا ہے اس سے 5-10 منٹ پہلے ختم کر، اور باقاعدہ وضو وضو کر کے جو خواتین ہیں وہ اپنی مسلے پہ آ کے بیٹھ جائیں، وقت ہے تو 2-4 رکعت پڑھ لیں تہجد، اور اذان ہو جائے اس کے بعد پھر جلدی سے اول وقت میں خواتین کو چاہیے سنت یہ پڑھ کر اپنی نماز پڑھ لیں، پھر قرآن مجید کی تلاوت یہ جو بھی کچھ کرنا ہو، اور اس کے بعد پھر اگر آرام کرنا ہو تو آرام کریں. اسی طرح رات کو جو ہے وہ سحری افطار کے وقت بھی کچھ وقت پہلے فارغ ہو کر بیٹھ جائیں اور وہ متوجہ ہو جائیں، ذکر و اذکار کریں، قرآن مجید کی تلاوت، یہ پھر اصل ہے اس وقت دعا کہ دعا میں مشغول ہو جائیں. بہرحال اپنے اوقات کو قیمتی ہم نے بنانا ہے تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم ذکر و اذکار میں مشغول ہوں، اللہ تعالیٰ سے لو لگائیں اور اس ماہ مبارک میں اللہ سے مانگیں. ہمارے بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اگر اس ماہ مبارک میں آدمی ایک مہینہ مجاہدہ کر لے تو اللہ تعالیٰ باقی مہینے اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں، یعنی ایک مہینہ مجاہدہ والی زندگی گزار لیں تو پھر 11 مہینوں میں ہمارے لیے سہولت پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک مثال تو قائم ہو گئی نا، تو آگے پھر اللہ تعالیٰ آسانی فرما دیتے ہیں. جیسے بعض لوگ اگر چاہیں سگریٹ چھوڑنا تو اس مہینے میں چھوڑ سکتے ہیں کہ روزے سے ہیں، تو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ انہیں صبر کی بھی توفیق دے دیتا ہے. تو بہت ساری خوبیاں ہیں جو اس مہینے میں ہم حاصل کر سکتے ہیں، اپنی عادتوں کو بہتر کر سکتے ہیں. یقین کیجئے کہ ہم جو کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں تو یہ ہم کون سی یہ صفات ملکوتی کہلاتی ہیں، فرشتوں کی صفات، وہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں. تو کم از کم سحری کے وقت سے لے کے افطار تک بھی ہم نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ نفسانی خواہشات کی طرف جاتے ہیں، تو یہ ساری خوبیاں فرشتوں میں ہیں یا نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ یہ ہمیں فرشتوں والی خوبیاں عطا فرماتے ہیں، تو اس کو حاصل تو ہم کرتے ہی ہیں. لیکن بس بات وہی ہے کہ چونکہ اتباع کا نام دین ہے، جب حکم ہوتا ہے کہ اب کھانا پینا بند کر دو تو بند کر دو، پھر ایک گھونٹ پانی بھی نہ پیو بعد میں، اور جب یہ حکم آ جائے کہ اب کھول لو فوراً کھول دو، پھر بس بیٹھے رہنا کہ میں بعد میں کھولیں گے اور 5 منٹ احتیاط کر لیں، نہیں، فوراً کھول لیجئے پھر. تو بہرحال اپنے اوقات کو قیمتی بنائیں، اپنے گھر کی خواتین کے لیے بھی ہم مواقع فراہم کریں کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت، گھر کی عورتیں بھی کم از کم ایک پارہ یومیہ تو ضرور پڑھیں، اور اگر ایک پارہ نہیں پڑھ سکتی ہیں اپنے گھر کی مصروفیات کی وجہ سے تو آدھا پارہ، ورنہ ایک پاؤ پارہ، یعنی کم سے کم درجہ تو یہ ہے، ورنہ ایک پارہ پارہ پڑھنا بہرحال کو مشکل کام نہیں ہے. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی گھر کی خواتین جو ہے وہ کام کرتے ہوئے بھی تقریباً 10 سے 15 پارے 12 پارے 15 پارے یومیہ تلاوت ان کا معمول تھا. یہ حضرت نے اپنے رسالے میں یہ بات لکھی ہے کہ الحمدللہ میں تحریش نعمت کے طور پر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں ہمارے گھر کی عورتیں چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے 10-12 پارے 15 پارے یومیہ پڑھ لیتی ہیں. تو وہ بھی ہماری مائیں بہنیں ہی تھیں، بیٹیاں تھیں یقیناً، اور اب جو ہیں وہ بھی ہیں بے شک، چاہے یوں کہہ رہی، حالانکہ ان کو سہولتوں کی کمی تھی ہمیں سہولتیں بہت زیادہ ہیں، ہم تو خالی ہر چیز جو ہے وہ ٹچ اسٹارٹ ہے، بٹن دبا دیا لائٹ آ گئی، وہاں تو لائٹیں جلا رہی ہیں اور گیس جلانا ہے تو کتنی مشکلات اور مشقتیں، چولہے ہوتے تھے جناب اور وہ بھی لکڑی سے آگ جلانا ایک مشقت کا کام تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اب اتنی آسانیاں دے دی ہیں کہ ذرا بٹن کان مروڑا اور فوراً جناب گیس چولہا جل گیا، ورنہ جو بیچاری عورتیں پھونکنی لے کے بیٹھی ہوئی، چمٹا لے کے بیٹھی ہوئی اور اس کو پھونکے مار مار کے سارا دھواں دھواں چہرہ ہو جاتا تھا، اور مشقتوں کے بعد جو ہے وہ سارے مرحلے سے گزر کر دیے، تو اللہ نے ہمیں بڑی سہولتیں دی ہیں، ان سہولتوں سے فائدہ بھی اٹھائیں، اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کریں اور اس ماہ مبارک کو قیمتی بنائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ رمضان میں جس طرح تراویح مردوں پر ہیں عورتوں پر بھی ہیں، بعض عورتیں سمجھتی ہیں کہ تراویح پڑھنا ہمارا کام نہیں ہے، ان کے ذمے بھی 20 تراویح ہے، اپنے گھر میں تراویح پڑھیں، اور تراویح پڑھنے کے لیے جماعت کرانا عورتوں کی یا عورتوں کو تراویح کے لیے جانا یہ مناسب نہیں، جب فرض نمازوں کے لیے نہیں جاتی ہیں تو یقیناً تراویح فرض تو نہیں ہے، سنت موقع ہے، اس کے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ باہر نکلیں تراویح کے لیے، تو اپنے گھر میں اہتمام کریں، اور گھر میں بھی جماعت سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے ہاں کسی بیٹی حافظہ ہے، کسی کے بہن حافظہ ہے اور وہ قرآن مجید یاد رکھنا چاہتی ہے پڑھنے کے لیے، تو اس میں بہرحال گنجائش ہے کہ صرف گھر کی خواتین جو گھر میں ہیں وہ شریک ہو جائیں، اس میں محلے کی عورتوں کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ غلط بات ہے کہ ہم اعلان کریں کہ بھائی فلاں کے گھر میں تراویح ہو رہی ہے تو آؤ پڑھنے کے لیے آ جائیں سارے کے سارے، اس کو تداعی کہتے ہیں، یہ جو ہے صحیح نہیں ہے، اس کو منع کیا ہے بزرگوں نے، اپنے گھر کی خواتین جو ہیں موجود بس وہ پڑھ لیں اس کے پیچھے، اور اس کا بھی طریقہ یہ ہے کہ جو بچی امامت کرے وہ آگے کھڑی نہ ہو بلکہ انہی کے بیچ میں تھوڑا سا ایک قدم آگے کھڑی ہو جائے، تو دو چار عورتیں جو گھر کی ہیں وہ پڑھ لیا کریں اس میں، باقی اپنی اپنی جب نماز پڑھ لیں، فرض نماز بھی اپنی اپنے طور پر پڑھ لیں، سنتیں بھی اور تراویح بھی، زیادہ بہتر ان کے لیے یہی عمل ہے۔ بات یہ ہے کہ بعض اوقات ہمارے دل کی خواہشیں تو بہت سی ہوتی ہیں، اب جیسے لوگ مدینے جا رہے ہیں مکے جاتے ہیں، ہر نماز کے لیے بعض خواتین جو حرم جانے کی کوشش کرتی ہیں، تو بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاتون نے یہ بات کہی کہ میں آپ کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتی ہوں آپ کی مسجد میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا مجھے پتا ہے کہ تمہارا دل یہ چاہتا ہے کہ تم میری مسجد میں میرے پیچھے میری اقتداء میں نماز پڑھو، لیکن تمہارا اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا میرے پیچھے میری اقتداء میں نماز پڑھنے سے افضل اور بہتر، اور اگر ہو سکے تو اپنے محلے کی مسجد سے بھی زیادہ افضل یہ ہے کہ اپنے گھر کے گھر میں پڑھو، اور تمہارے گھر کے باہر کے حصے میں پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی اور اندر کوٹھڑی ہے تو وہاں، یعنی بالکل ایسے جگہ پر جہاں پر اور زیادہ اندر کی جگہ ہو تو وہاں پڑھنا اس سے بھی زیادہ افضل۔ اس سے کیا پتا چلا کہ فضیلت اس میں ہے کہ خواتین اپنے گھر میں نماز پڑھیں، یعنی مکہ مدینے بھی جائیں تو اس کے لیے ہر نماز کے لیے ان کے لیے حرم شریف جانا ضروری نہیں ہے، اپنی رہائش گاہ پر نماز پڑھنے میں ان کو وہی اجر و ثواب ہے جو مردوں کو محنت و مشقت کے بعد حرم شریف میں ملتا ہے، البتہ مکہ مکرمہ میں چونکہ طواف ہوتا ہے وہاں اگر جانا ہو تو نماز پڑھنے کی نیت سے نہ جائیں بلکہ طواف کرنے کی نیت سے جائیں، اور جب طواف کرنے کی نیت سے جائیں اور نماز کا وقت ہو جائے تو نماز بھی پڑھ لیں، تو اصلاً طواف کے لیے ہو گیا جانا اور اس کے تابع ہو جائے گی نماز، اس طور پر نمازوں کو ادا کریں، اور مدینہ منورہ میں بھی اگر موقع ملے وہاں پر سلام کے لیے جب جانا ہو تو اس موقع پر اگر نماز کا وقت ہو جائے تو وہاں تو چونکہ بالکل جگہ بالکل علیحدہ ہوتی ہے تو وہاں پر پڑھنا پڑھ لیں، اور باقی یہ کہ ہر نماز کے لیے حرم شریف جا کے پڑھنا اس میں کوئی ایسا جو ثواب نہیں ہے ان کے لیے اضافی جو وہ سمجھتی ہیں، بلکہ ان کے لیے اپنے گھروں پر رہائش گاہوں پر نماز پڑھنا یہ زیادہ اجر و ثواب کا سبب ہے، اس سے گریز کرنا چاہیے کہ ہم تراویح میں جماعت سے پڑھنے کے لیے اہتمام کریں، گھروں سے نکلیں باہر جائیں، بلکہ اپنے گھروں میں ہی پڑھ لیجیے، انشاءاللہ وہی اجر و ثواب ملے گا جو مردوں کو مسجد میں نماز پڑھنا ہے، کیونکہ دین اتباع کا نام ہے، جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے تو اگرچہ ہمارا دل میں آرزو کچھ اور پیدا ہو رہی ہے، خواہشیں کچھ اور پیدا ہو رہی ہیں، لیکن ہم آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں اپنی آرزوؤں کا جو گلا گھونٹ رہے ہیں یہ ہے اجر و ثواب کا سبب، ہزاروں ولولے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں، تیری خاطر گلے کا گھونٹنا منظور کرتے ہیں، دل میں تو یہ آتا ہے کہ مسجد میں جائیں جماعت سے نماز پڑھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اگر ہم اپنے گھر میں نماز پڑھیں گی خواتین تو انشاءاللہ ان کے لیے باعث اجر و ثواب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. دل میرا ہو جائے اک میدان ہو, دل میرا ہو جائے اک میدان ہو, تو ہی تو ہو تو ہی تو ہو تو ہی تو, اور میرے تن میں بجائے آب و گل, اور میرے تن میں بجائے آب و گل, درد دل ہو درد دل ہو درد دل, درد دل ہو درد دل ہو درد دل, غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر, غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر, تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جی دھر, تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جی دھر. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ, 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 الا اللہ, لا الہ 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 الا اللہ, محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آہرا جز آسما ہمدم نبود, آہرا جز آسما ہمدم نبود, راز را غیر خدا محرم نبود, راز را غیر خدا محرم نبود, آہرا جز آسما ہمدم نبود, آہرا جز آسما ہمدم نبود, راز را غیر خدا محرم نہ بود, راز را غیر خدا محرم نہ بود. اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے, اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے, عاشقوں کا مینا اور جام ہے, عاشقوں کا مینا اور جام ہے. اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے, اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، اللہ 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 اپنے ملنے کا پتہ کوئی نشاں، اپنے ملنے کا پتہ کوئی نشاں، تو بتا دے مجھ کو اے شاہ جہاں، تو بتا دے مجھ کو اے شاہ جہاں، اپنے ملنے کا پتہ کوئی نشاں، اپنے ملنے کا پتہ کوئی نشاں، تو بتا دے مجھ کو اے رب جہاں، تو بتا دے مجھ کو اے رب جہاں، اللہ 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 جل جلالہ لا إله إلا الله محمد رسول الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك لا ملجا ولا منجا ولا ملتجا منك الا اليك. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. صغیرہ کبیرہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما. اے اللہ درجات عالیہ کو ہم سب کے بلند فرما. یا اللہ درجات عالیہ بلند فرما. اے اللہ ہمارے درجات کو بلند فرما. اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین اپنے فضل خاص سے دائمی طور پر اپنے ذکر و فکر کی ہمیں توفیق عطا فرما. جو مائیں بہنیں بیٹیاں ہماری اے اللہ ادھر آتی ہیں اپنے فضل خاص سے, اے اللہ اپنے فضل خاص سے انہیں بھی دین پر چلنا آسان فرما. اے اللہ ان پر ان کے لیے دین کا دروازہ کھول دیجئے, دین پر چلنا آسان فرما دیجئے. یا اللہ جب تک زندہ رہیں عافیت والی زندگی عطا فرما. ہر قسم کے شر سے فتنوں سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما. ہم سے جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا اللہ آپ جانتے ہیں سب کی حاجتوں کو, اپنے فضل و کرم سے اللہ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ان سب کی جائز حاجتیں پوری فرما, سب کی جائز ضرورتیں پوری فرما, مشکلات کو حل فرما, پریشانیاں دور فرما. یا اللہ ہمیں رزق حلال عطا فرما, وسعت کے ساتھ عطا فرما. اے کریم آقا اپنا فضل فرمائیے اور کرم فرمائیے. اے اللہ حاسدوں کے حسد سے بچا, ظالموں کے ظلم سے بچا, منافقوں کے نفاق سے بچا, شریروں کی شرارتوں سے محفوظ فرما. یا اللہ دوسروں کے شروع و فتن سے ہماری حفاظت فرما اور ہمارے شر و فتنوں سے اللہ دوسروں کو محفوظ فرما. الہ العالمین اپنا فضل خاص فرما. یا اللہ یا اللہ رحم فرما. اے اللہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے رجب و شعبان میں ہمیں پہنچایا. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے آپ ہمیں رمضان المبارک تک بھی پہنچا دیجئے. روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائیے, تراویح کی توفیق عطا فرمائیے, ذکر و فکر کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ ان اوقات کو قیمتی تر بنا دیجئے. یا اللہ قیمتی ترین بنا دیجئے. یا اللہ قیمتی ترین بنا دیجئے. یا اللہ ہم سب کو بھی حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما دیجئے. اے اللہ حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما دیجیے. یا اللہ حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما دیجیے, مقبول حاضری نصیب فرمائیے. یا اللہ مقبول حاضری نصیب فرمائیے. اے اللہ جانے والوں کو یا اللہ عافیت کے ساتھ وہاں پہنچائیے. یا اللہ اپنی رضا کے مطابق کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ عمرہ مقبول عطا فرما. اے اللہ روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری نصیب فرما. یا اللہ جانے والوں کو عافیت کے ساتھ یا اللہ سارے مرحلے آسان فرما دے. یا اللہ سارے مرحلے آسان فرما دے. اے اللہ بخیر و عافیت اپنے گھروں کو واپس بلا. اے اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو دین پر چلنے والا بنا دے, دین پر استقامت عطا فرما دے. ہمارے بچوں کو نیک بنا دے. یا اللہ دین پر چلنے والا بنا دے. الہی ہم رہیں نہ رہیں یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہماری اولاد کو, متعلقین کو, سب کو دین پر چلنے والا بنا دے. یا اللہ سب کو دین پر چلنے والا بنا دے. اے اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے. یا اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے. آپ ہمارے بن جائیے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے. سر سے لے کر پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, یا اللہ معاف فرما دیجئے. اے اللہ معاف فرما دیجئے. یا اللہ معاف فرما دیجئے. الہی اپنا فضل فرما دیجیے, کرم فرما دیجیے. یا اللہ دین پر استقامت عطا فرمائیے. جب تک زندہ رہیں اللہ اپنے دین پر استقامت کے ساتھ اللہ ہم قائم و دائم رہیں. یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہم سے کرا لیجیے. اے اللہ وہ اعمال کرائیے جن سے آپ راضی ہوتے ہوں, اور ہمارے دل کا انشرا بھی فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے دل کو کھول دیجیے. اے اللہ ہمارا حشر اے اللہ صحابہ کرام کے ساتھ فرما, اپنے نیک بندوں کے ساتھ فرما, متقیوں کے ساتھ فرما. یا اللہ ہمارا شمار اپنے نیک بندوں میں فرما لے. اے اللہ اگرچہ ہم اس کا استحقاق نہیں رکھتے لیکن ہم ان سے محبت رکھتے ہیں. اے اللہ اس محبت کی وجہ سے ہمارا حشر بھی انہیں کے ساتھ فرما. اے اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پہنچی ہم تک کہ جو آدمی جس سے محبت کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا. اے اللہ ہمیں صحابہ کرام کی محبت عطا فرما, اولیاء کرام کی محبت عطا فرما, اپنے نیک صالح بندوں سے محبت عطا فرما. یا اللہ تیرے نیک بندے جو بھی دین پھیلا رہے ہیں یا اللہ ہمیں ان سے محبت کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ذکر میں فکر میں جڑنے کی توفیق عطا فرما، دائمی طور پر یا اللہ اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو نوجوان بچے دین پر چل رہے ہیں چلنا چاہتے ہیں یا اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، اے اللہ رکاوٹوں کو دور فرما دے، آسانیاں پیدا فرما دے، یا اللہ ماحول میں آ کر ان کو دینی ترقی عطا فرما، دنیاوی ترقی بھی عطا فرما، یا اللہ ہمیں دنیا بھی عطا فرما دین بھی عطا فرما، یا اللہ ہمیں دنیا دین کے تابع عطا فرما دی، یا اللہ آسانی کے ساتھ عطا فرمائیے، اتنی عطا فرمائیے کہ یا اللہ ہم اے اللہ کسی کے محتاج نہ بنے، یا اللہ ہم زکات اور خیرات دینے والے بن جائیں، اے اللہ ہم حج اور عمرے کرنے والے بن جائیں، اے اللہ اپنے لوگوں کے حقوق ادا کرنے والے بن جائیں، یا اللہ تو اپنے فضل خاص سے ہم پر رحم فرما کرم فرما، اے اللہ جو ہم سے پہلے دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، ہمارے جو دوست احباب بزرگان دین جو بھی دنیا سے چلے گئے سب کی مغفرت فرما دے، بھائی احمد صاحب جن کا آج انتقال ہوا ہے اللہ ان کی مغفرت کاملہ فرما دے، ان کو درجات عالیہ نصیب فرما، یا اللہ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما، اور اے اللہ جو بھی اس دنیا سے چلے گئے یا اللہ سب کی مغفرت فرما دے، سب کے درجات کو بلند فرما دے، یا اللہ سب کے عزیزوں کو صبر عطا فرما دے، اے اللہ دین کی توفیق ہمیں عطا فرما، سیکھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تفقہ فی الدین عطا فرما، یا اللہ دین میں ہمیں تفقہ عطا فرما، اے اللہ ہم نے سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یرد اللہ بھی خیر یفقہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس سے خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں، یا اللہ ہمیں ان میں شامل فرما دے، یا اللہ ہمیں ان میں شامل فرما دے، ہمیں دین کی سوجھ بوجھ عطا فرما دے، دین پر چلنے والا بنا دے، ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اے اللہ ہمارے بچوں کی اولادوں کو بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، یا اللہ ہمیں ان کی خوشیاں بھی دیکھنے نصیب فرما، ہر غم سے اے اللہ ہر ابتلا سے ہر پریشانی سے نجات عطا فرما دے، یا اللہ ہم جب تک زندہ رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما دے، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما دے، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمتك يا رحم الراحمين. ان شاء الله اللہ نے چاہا تو رمضان المبارك کے بعد جو اتوار آئے گا اس سے بھی اگلے اتوار سے ان شاء اللہ مجلسیں ہوں گے اللہ نے چاہا، یہ بھائی جواد صاحب کی طرف سے اعلان ہے کہ بھائی انشاءاللہ چونکہ لائیو پروگرام بھی آتے ہیں تو رمضان المبارک میں تراویح کے بعد جو بیان ہوا کرے گا انشاءاللہ وہ آپ سن سکتے ہیں ویب سائٹ پہ، اور ڈائریکٹ انشاءاللہ اس کو نشر ہوگا، وہ اللہ نے چاہا تو دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے پوری دنیا میں اس بیان کو سننے والے پیدا فرما دے، اور پھر عمل کرنے والا بھی بنا دے، اور کہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ اخلاص عطا فرمائے، سننے والوں کو بھی، اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.